आजिल फरजान, इससे पहले कि कोई और राइज पेश करें, हमारे इन दोस्तों ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है। जब हम लोग पहले दिन यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर आपने देखा था कि सूरत हाल काफ़ी तब्दील हुई भी थी। मुसलसल हर रोज़ हम देखते हैं कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होती है, कोई ना कोई मेहनत अंजाम पाती है। इन दोस्तों ने मादी एतबार से भी बहुत मेहनत की है और खुलूस से भी काम किया, मानवीय एतबार से भी नीयतों को साफ सुथरा रखा और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की दर की खिदमत गुजार बन के खिदमत की। खुदा इंशाअल्लाह इन जवानों की तौफीकात में इजाफा फरमाए, जिन लोगों ने इनको इस काम में मदद दी खुदा ने मुताल उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए, और हम सबको पुरखलूस होकर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की अज़ादारी अंजाम देने की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। एक बार फिर इनकी तौफीकात के लिए, मजीद सेहत व सलामती के लिए, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खिदमत गुजारी के लिए दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले बहन। फातिहा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود भेजेगा محمد و آل محمد پر پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم, اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت کے حصول کے لیے, وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. خدا نمتان نے انسان کو اس دنیا کے اندر ذمہ داری کے ساتھ کچھ اہداف کی تکمیل کے لیے ارسال فرمایا ہے, اور جس طرح تمام مخلوقات کے ساتھ کیا کہ جس کو جو ہدف دیا ہے, جس کو جو مقصد دیا ہے, اس کے ذرائع بھی اس کو نصیب کیے. عدل خدا کا تقاضا یہی تھا کہ اگر وہ کسی جانور سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, حتیٰ جانور سے, تو اس جانور کو اس کے وسائل دے. اگر مثال کے طور پر چاہتا تھا کہ کوئی جانور شکار کرے تو شکار کا وسیلہ دے, اور اگر وہ چاہتا تھا کہ کوئی جانور زمین پہ باقی رہے اور اس کے پاس طاقت کا کوئی وسیلہ نہیں ہے تو چھپنے کا کوئی وسیلہ دے. تو آپ ہر جانور کے اندر خدا متعال کی خلقت کے ایک منظر کو دیکھیں گے. کسی کے پاس جسم کی بے انتہا طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کو گوشت کھانے والا بنا دیتا تو روئے زمین پہ کوئی جانور نہیں بچنا تھا, تو اس کو گوشت کھانے والا نہیں بنایا, اس کو درخت پتے اور گھاس کھانے والا بنایا. ہاتھی جیسا جانور اگر گوشت کھانے والا ہوتا پتہ نہیں جانور بچنے کتنے تھے. تو خدا متعال نے اس کو گوشت خور نہیں بنایا, اس کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ گوشت کو کھائے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کچھ جانور ایسے ہیں ان کو ایسا نہیں بنایا کہ ان کے پاس کوئی مضبوط حملے کا طریقہ کار ہو, تو ان کو دفاع کا نظام دے دیا, ان کا دفاع کا نظام بہت مضبوط کیا ہے. ہمارے پاس ایسی مچھلیاں ہیں جو آپ لوگ ڈاکومنٹس وغیرہ میں دیکھتے رہیں گے ڈاکومنٹریز میں, کہ مثال کے طور پر نزدیک کوئی جانور آتا ہے اس کے تو وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتی ہے تاکہ اپنے آپ اپنا دفاع کر سکے. ہر جانور کو اس نے کسی نہ کسی صلاحیت سے مزین کیا. اور جیسے ہم یہ عربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں مزین کیا ہے, یعنی اس کو خوبصورت بنایا ہے, تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے, اللہ نے انسان کو کس کے ذریعے خوبصورت بنایا؟ اصلی ترین خوبصورتی انسان کی کہاں پر ہے؟ اس کو اگر کوئی سمجھ لے اور اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دے تو دنیا میں اپنے ہدف میں کامیابی حاصل کرتا ہے. اور مولا کا انتہائی نفیس ایک فرمان ہے جو اس مطلب کو بہت اعلیٰ پیمانے پر بیان فرما رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور میں اس کو جب یہ فرمان عرض کرنے لگتا ہوں تو یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں, کراچی میں ایک یونیورسٹی بن رہی ہے, انہوں نے اس کو اپنے مونوگرام کے اندر لکھا ہوا ہے. بہت اچھا کام کیا, اس فرمان کو اپنے مونوگرام کے اندر لکھا ہوا جو ان کا عنوان بنے گا. فرمان ہے قیمت و کل امرئن ما یحسنو. دو طرح کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا, میں ایک طرح آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہر شخص کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو خوبصورت بناتی ہے. مثلا اس مائک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کا شیپ, اس کا میٹل, اس کا رنگ, یا اس کا آواز دوسری جگہ تک پہنچانا؟ خوبصورتی کیا ہے اس کی؟ اصلی خوبصورتی اس کا میٹل شیپ نہیں ہے, اصلی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آواز پہنچائے. اور اگر یہ آواز نہ پہنچائے اور بہت خوبصورت ہو تو کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ہماری خوبصورتی کس چیز میں ہے. اگر وہ خوبصورت چیز ہمارے اندر ہے تو خوبصورتی ہے, اور اگر نہیں ہے تو پوری دنیا کی فیشن انڈسٹری کو استعمال کر لو, خوبصورتی کا اتنا سا حصہ بھی نہیں آئے گا جو خدا خوبصورتی کہتا ہے. اس بات کا اگر ہم لوگوں کو ادراک حاصل ہو جائے, ہم اس کا شعور حاصل ہو جائے ہماری خوبصورتی کیا ہے, تو ہمیں ایک اور فائدہ ہوگا, ہم زندگی میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. ہمارے پاس جو دنیا میں قیمتی ترین چیز ہے, اصل یہ سب کانسیپٹس ہیں جن کے اوپر کام ہونا چاہیے اور اجمالاً ہمارے ذہن میں ہیں بھی, تفصیل سے نہیں ہے. قیمتی کوئی چیز کیوں ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے وہ چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے, تو آپ کو آکسیجن زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو تو سب سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے تھا. اچھا اس کی کوئی قیمت ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی دور ایسا آ گیا نا کہ ہمیں آکسیجن قیمت پہ خریدنی پڑ گئی, تو یہ جتنے بے وپاری ساہوکار سرمایہ دار ہیں یہ ہم لوگوں کو ذبح کروا دیں گے. اب وہ دور تو آ گیا کہ پانی خریدنا پڑ رہا ہے, جو پہلے تصور میں بھی نہیں تھا. 100 سال پہلے ایسا قابل تصور نہیں تھا کہ پانی خریدنا پڑے گا. لوگ مذاق میں کہتے تھے پانی بیچ رہا ہے. اور ابھی دو چیزیں رہ گئی ہیں جس کے بارے میں کافی سوچنا پڑے گا. ایک تو جس کو لوگ کہتے ہیں مٹی بیچ رہا ہے, تو مٹی تو واقعی بکتی ہے اور یہاں قبریں بھی ٹھیک ٹھاک مہنگی ہیں. میں نے جہاں تک سنا ویسٹ میں قبریں بہت مہنگی ہیں. اور دوسری چیز جو رہ گئی ہے وہ ہوا ہے. ابھی تک ہوا نہیں بک رہی. البتہ مجھے پتا ہے کسی ملک تھا اور جاپان کے اندر مجھے یاد آتا ہے وہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں جہاں پیور پولیوشن فری ایئر کو کنزیوم کرنے کے لیے انہوں نے کیفیز کھولے ہوئے ہیں. کیا آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں ہوا بھی بکنے شروع ہو گئی ہے. ابھی الحمد للہ یہاں تک تو بات نہیں آئی ہے. صحیح. اچھا ہوا بہت ضروری ہے, قیمتی ہے نہیں. قیمت کس چیز سے بنتی ہے؟ قیمت اس وقت بنتی ہے جب اس کی کوئی کمی ہو، کوئی چیز ہو جس کی کمی ہو اور ضرورت بھی ہو، اب اس کی قیمت بنتی ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کی ضرورت بھی ہے اور اتنی کمی ہے کہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں اصلا. وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے. وقت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں؟ یہ جو ایک سیکنڈ گزرا ہے ہم سب کی زندگی سے، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے سیکنڈ باقی ہیں. اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہے زندگی کی قیمتی ترین چیز کو ہم نے ضائع کر دیا. اچھا، یہ جو زندگی کی قیمتی ترین چیز ہے یعنی وقت ہے، اس کو یوٹیلائز ہونا کہاں پر ہے؟ اس کو چند جگہوں پہ یوٹیلائز ہونا ہے جو اجمالاً ہم بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس کو شروع کیا ہے، اور جو گزشتہ سے ہم موضوع لے کے چل رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے کردار میں بہتری لے کر آئیں، کہ انشاءاللہ اب جب امام تشریف لائیں تو ہم ان کی خدمت میں شامل ہو سکیں، ان کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب ہو انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم نے اس منظر کو کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر زمین پہ بھیجے گئے، کئی جگہ بیان ہوا. ایک جگہ کافی تفصیل سے بیان کیا اور یہ بتایا کہ مثلا خدا نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم، اب تک جو تم یہاں پہ تھے نا، نہ تمہیں کھانے کا مسئلہ تھا، نہ تمہیں پیاس کا مسئلہ تھا، نہ تمہیں سائے کا مسئلہ تھا. اب جو دنیا میں جا رہے ہو، اس میں کھانے کا مسئلہ بھی ہے، پیاس کا مسئلہ بھی ہے، سائے بھی چاہیے. گویا کیا ہے؟ یہ امتحان کا حصہ ہے تمہارا، تمہیں سب چاہیے. جنت کے بارے میں کہا تھا انک لا تجوع فیہا، اس کے اندر تمہیں کوئی بھوک نہیں لگے گی. اب جو دنیا میں آئے ہو، اب تمہیں بھوک لگے گی. اچھا، اب اس میں امتحان کیا ہے؟ اب ممکن ہے کوئی یہ سوچے امتحان یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھوک لگے گی، پیٹ بھرنا ہے. نہیں، امتحان یہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹا امتحان ہے. یہ جو ہیومن باڈی ہے اتنی فلیکسیبل ہے کہ اگر اس کو منیمم کیلوریز پہ چلائیں تو یہ بہت اچھی چلتی ہے. اصلی امتحان یہ نہیں کہ اس کا پیٹ بھرنا ہے، اصلی امتحان یہ کہ زیادہ نہیں بھرنا ہے. اصلی امتحان یہاں پر ہے. آپ نے امام کی نصیحتوں میں نہیں دیکھا، پہلا جملہ ہی فرمایا تھا اس وقت تک مت کھانا جب تک اشتہا نہ ہو. اگر یہ امتحان ہوتا کہ تمہیں اس کو بھرنا ہے تو امام فرماتے پہلی نصیحت یہ کہ اسے بھرو، وہ تو تم بھرو گے ہی بھرو گے. اصلی امتحان بھرنا نہیں ہے، اصلی امتحان کی زیادہ نہیں بھرنا ہے اسے، یہ اصلی امتحان ہو گیا. ہماری زندگی کچھ ایسی جگہوں پہ خرچ ہوگی جو امتحان نہیں ہے، ہماری رہائش کے تقاضے ہیں. بھئی آپ پیٹ بھریں گے تو آپ زندہ ہیں تو بھریں گے، کوئی روکے گا تب بھی بھریں گے. آپ زندہ ہیں تو لباس پہنیں گے، آپ زندہ ہیں تو چھت بھی آپ کو چاہیے، آپ کو سب کچھ چاہیے. یہ آپ کی زندگی کے تقاضے ہیں. امتحان کیا ہے؟ یہ تقاضے ہیں، ان کو ہدف مت بنانا. ہم میں سے بہت سارے لوگ تقاضوں کو ہدف بنائے بیٹھے ہیں. یہ زندگی کا تقاضا ہے کہ تم نے مل کے رہنا ہے، تمہارے رشتے دار ہوں گے، رشتے داریاں ہوں گی. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے خلق کیا ہے، تمہیں شعوب اور قبائل کے اندر رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. شعوب اور قبائل، گروہ اور قبیلے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک وسیلہ شناخت ہے، اس سے زیادہ تھوڑی ہے. کھانا پینا کرنا ہے، یہ زندگی کا ہدف ہے؟ ہدف نہیں ہے، یہ تقاضا ہے، اسے پورا کرنا ہے. چلو یہ سارے تقاضے ہو گئے. اب میں ایک اور بات سوچتا ہوں، اور میں تھوڑا سا وقت لے کر آپ کا یہ منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اپنی آواز کے خراب ہونے کی وجہ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں. آپ کی سماعت کے اوپر کافی بھاری پڑ رہا ہوگا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس ذمہ داری کو چاہے اس بری آواز میں ہی صحیح ہم کسی حد تک انجام دے دیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ آلے محمد آجل. کچھ وقت پہلے آسٹریلیا میں تھا تو وہ کسی جگہ پہ میں رکا ہوا تھا جس کی جہاں پہ کمرہ بہت اونچی کسی منزل پہ تھا, تو کافی شہر اس سے نیچے نظر آتا تھا. آج اس شہر میں ایک دفعہ میں ایسی بالکنی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا تو صبح صبح کا وقت تھا, اس کے اطراف میں ہی ایک ٹرین کا اسٹیشن بھی تھا, ایک میٹرو کا اسٹیشن بھی تھا, بس کا اسٹیشن بھی تھا, لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, ایک افراتفری جو مثلاً سڈنی جیسے شہر کے اندر ہوتی ہے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں, یہاں پر بھی ہر جگہ ہوتی ہے. اچھا میں ان کو دیکھنے لگا تو میں سوچنے لگا کہ ان میں سے کون سا آدمی کس کے لیے کام کر رہا ہے. تصور دیکھیے گا بھائی, وہاں پہ ایک ایمبولینس چل رہی ہے, یہ ایمبولینس کیا کر رہی ہے, یہاں پہ کوئی آدمی رہ رہا ہے وہ بیمار ہو گیا, یہ ایمبولینس اس کے لیے گئی ہے. چلو وہ جو آدمی ہے وہ کہاں کام کر رہا ہے, وہ کسی بینک میں کام کر رہا ہے, وہ گھر سے نکلے گا اس ٹرین پہ ہوتا ہوا بینک میں جائے گا, تو یہ ٹرین کس کے لیے کام کر رہی ہے, یہ اس کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ یہ بینک میں جائے گا. وہ جو بینک والا ہے وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے, وہ ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے, وہ کمپنی کو قرضے دیتا ہے, وہ اپنی کمپنی میں لگاتا ہے, اس کمپنی میں کچھ بن رہا ہے. وہ جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کمپنی میں کچھ بنا رہے ہیں. وہ جو بنا رہے ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں, وہ ڈبے بنا رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بنا رہے ہیں جو ان لوگوں نے کھانی ہے. اچھا اس نے جو کھانی ہے پھر کیا کرنا ہے, اگلے دن پھر صبح بینک میں جانا ہے. اصلی کام کس کا ہے, اصلی کام ہے کیا بھائی؟ صدر ملک چلا رہا ہے, کیبنٹ ملک چلا رہی ہے, پارلیمنٹ ملک چلا رہی ہے, وہ جو ملک چل رہا ہے اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے, اس کے نیچے یہ ہو رہا ہے, یہ سب ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں. اصلی کام کون سا ہے جو ان سب نے کرنا ہے؟ بینکنگ اصلی کام ہے, روڈ مینٹیننس اصلی کام ہے, ٹرین چلنا اصلی کام ہے, یہ تو کوئی بھی اصلی کام نہیں ہے. کھانا پینا اصلی کام ہے نہیں ہے, اصلی کام کون سا ہے پھر؟ یہ دنیا کی مصیبت ہے اس وقت, آبجیکٹو نہیں ہے. اس دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے ان کے پاس آبجیکٹو نہیں ہے. اچھا اصلی کام میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیتا ہوں, اس سے زیادہ احمقانہ بات آپ نے کم سنی ہوگی, اور یہ امریکہ کے ایک صدر نے سنائی ہے. تعجب کی بات ہے واقعی, پڑھی لکھی قوم کا صدر ایسی ایسی باتیں کرنے لگے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. ہوا صاحب اس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ ہم پورے ملک کے ساتھ جدوجہد کریں گے, ترقی کریں گے, ترقی کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ایسا ہے ابھی تو ہم دو دن چھٹیاں کرتے ہیں نا, پھر ہم تین دن چھٹی کریں گے. جارج بش نے کہا تھا, یہ میں نے خود سنا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم پہلے دو دن چھٹی کر رہے تھے پھر تین دن چھٹی کرو گے, یہ بتاؤ کہ جب بہت ترقی کر لو گے اور سات دن چھٹی کرو گے تب کیا کرو گے؟ بہت ترقی کر لی, سات دن چھٹی کر لی. پہلا مسئلہ تو یہ کہ بھائی تم جب سات دن چھٹی کرو گے تو باقی تمہارا کام کوئی فرشتے کر رہے ہوں گے, کون کرے گا؟ میں جب پاکستان میں کہتا ہوں تو کہتا ہوں ہم مظلوم کریں گے, یہ چھٹی کرے گا ہم کام کریں گے. کوئی تو کرے گا نا, کوئی اور انسان ان کی خدمت کرے گا. اچھا جب یہ چھٹی ہوگی تو کیا کریں گے؟ یہ عیاشی کریں گے. اور ہدف خلقت کیا ہے ان کا؟ ہدف خلقت عیاشی ہے, جسم کی لذت. سارا جو نظام چل رہا ہے وہ کس لیے چل رہا ہے؟ لذت کے اوپر, لذت پرستی کے اوپر چل رہا ہے. اچھا یہ جو لذت پرستی آپ کہیں گے یہ ماڈرن فینومینا ہے, نہیں یہ ماڈرن فینومینا نہیں ہے, یہ گریکس کے زمانے میں بھی تھا. گریس کے زمانے میں فلسفی اٹھی تھی, بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئی تھی, لیکن کچھ کنگز کچھ پرنسلی اسٹیٹس اس کے ماننے والے بن گئے تھے. اس کو کہتے تھے ایپیکورزم. ایپیکورزم کیا تھا؟ کہتے تھے وہ انسان سعادت مند ہے, وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب ہے جس کو سب سے زیادہ لذت ملتی ہے. اور لذت بھی کون سی؟ جسم کی لذت. وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. تو ایپیکورس جو کنگز ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کھانا کھاتے تھے, کھانا کھانے کے بعد مرغی کا پر منہ میں ڈال کے کھانے کو الٹ دیتے تھے, دوبارہ کھانا کھاتے تھے تاکہ لذت میں اضافہ ہو. یہ اور آج کی دنیا بغیر کہے ایپیکورزم پہ چل رہی ہے, لذت پرستی کے اوپر چل رہی ہے. اچھا اب یہ جو لذت پرستی اور جس طرح کی لذت ان کو چاہیے وہ جانوروں میں مشترک ہے ہمارے اور ان کے. یہ ہمارے جانوروں کے درمیان مشترک لذت ہے. ایک اور لذت ہے جو انسانی لذت ہے وہ جانوروں میں نہیں ہے, وہ انسانوں کے اندر ہے, اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا. اور اگر انسان اس لذت پہ گھوم رہے ہوں जो जिस्मानी लज्जत है तो फिर एक फिनोमिना कन्फर्म है और वो नेचुरल रिसोर्सेज का खत्म होना है, कन्फर्म है। चूंकि इस किस्म के लज्जत पर माशरा यकीनन इसराफ करेगा, और जब वो इसराफ करेगा तो फिर ये होगा कि ये जितना भी पैदा करते रहे, जितना भी प्रोड्यूस करते रहे, वो कम पड़ता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा मामला। अच्छा, जब प्रोडक्शन काफी नहीं होगी तो इसका मतलब है कुछ लोग लज्जत में अय्याशी करेंगे और बाकी सब लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, और ये इस वक्त दुनिया की हालत है। मैं पहले आपकी खिदमत में इशारतन अर्ज कर चुका हूं, शहीद बाखर सदर ने इक्तसादुना के अंदर कुरान करीम की एक आय करीमा से इतना खूबसूरत इक्तसादी फायदा उठाया, मैं आपकी खिदमत में बहुत इजमालन इसको अर्ज कर देता हूं ताकि आप उसके उनकी लॉजिक को देखें किस तरह से थी। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान करीम ने फरमाया इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ्फार, यकीनन इंसान जुल्म करने वाला और जहल में रहने वाला है। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ्फार, इंसान जुल्म में रहने वाला है, जुल्म करने वाला है और जहल में रहने वाला है। माजरत के साथ मैं जहल का तर्जुमा कुफार, कफार का तर्जुमा जहालत पे कर गया हूं गलती, चूंकि एक और आय करीमा मेरे जहन के अंदर आ रही थी, जो आय करीमा जिससे शहीद सदर ने इस्तेफादा किया, आय करीमा यही है, तर्जुमा ये, यकीनन इंसान जुल्म करने वाला है और कुफरान नेमत करने वाला है। यकीनन इंसान जुल्म करने वाला है और कुफरान नेमत करने वाला है। अच्छा, इसमें इक्तसादी फायदा कैसे उठाया, इकोनॉमिक्स से इसका क्या ताल्लुक है? शहीद सदर ने बहुत खूबसूरत अपनी उस फलसफियाना अकल को इस्तेमाल करते हुए इरशाद फरमाया, फरमाया जो इकोनॉमिक्स है इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक प्रोडक्शन है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। खुदावंद मुताल ने इस आय करीमा के अंदर दोनों के ऊपर होने वाली इंसान की कमी को एक्सप्लेन किया, इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ्फार, इंसान जुल्म करने वाला है और कुफरान नेमत करने वाला है। तो फरमाया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर कुफरान नेमत करता है, जुल्म करता है, और प्रोडक्शन के लेवल पर कुफरान नेमत करता है। इसको दोबारा अर्ज करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर जुल्म करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर जुल्म क्या करता है, अदलाना तकसीम नहीं करता। आप देख रहे हैं मैंने मुसावियाना तकसीम नहीं कहा है, मुसावियाना तकसीम नहीं कहा है, मुसावियाना तकसीम गलत है, आदलाना तकसीम। मुसाफियाना तकसीम हमेशा जुल्म करवाएगी, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्कूल के अंदर एक क्लास के सारे बच्चों को मुसावी नंबर दे दिए जाए, मुसावियाना तकसीम हमेशा जुल्म है, आदलाना तकसीम नहीं करता, ये इंसान का जुल्म है। दूसरी बात क्या है, कुफरान नेमत करता है, किस लेवल पर कुफरान नेमत करता है, प्रोडक्शन के लेवल पर, प्रोडक्शन के लेवल पर कुफरान नेमत करता है। और मैं कहूंगा हम जैसा कुफरान नेमत करने वाला, मसलन जो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, हम जैसा कुफरान नेमत करने वाला कम होगा, हम जैसे कुफरान नेमत करने वाला कम होगा। ये जो हमारी मुश्किल आई हुई है डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे तो आई भी है कि जुल्म करते हैं, अपने हक से ज्यादा मांग के बैठ जाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के लेवल पर कुफरान नेमत शायद पाकिस्तान में जिस पैमाने पर हो रही है अल्लाह जानता है क्या हो रहा है। और इसकी बहुत सारी मिसालें मैं आपको इसमें ना उलझाऊं, लुब लुबाब क्या है, लुबाब ये जिंदगी में आप देखें आपको किस चीज ने खूबसूरत बनाना है, और खूबसूरती वो होनी चाहिए जिसके अंदर बका हो, मरने पर खत्म ना हो जाए। आपकी कुछ खूबसूरतियां ऐसी हैं जैसे ही मरेंगे दो दिन भी काबिल तहमुल नहीं होगी, दो दिन भी काबिल तहमुल नहीं होगी, और कुछ खूबसूरतियां ऐसी हैं जो आपको बाकी जाविदान जिंदगी के अंदर खूबसूरती दिलवाएगी। उसको आइडेंटिफाई करें, और वो मौला ने इस मशहूर रिवायत के अंदर जो मैंने आपकी खिदमत में तफसील से तीन दिन अर्ज की उनवान बसरी की, इस रिवायत के अंदर तफसील से इरशाद फरमाया तुम्हारी वो जो असली खूबसूरती है उसको तुमने किस तरीके से बेहतर बनाना है और उसके ऊपर किस तरीके से मेहनत करनी है। हम इल्म के चैप्टर तक पहुंचे थे, आखिरी जो तीन नसीहतें इमाम ने फरमाई थी वो इल्म के हवाले से थी, फरमाया जो नहीं जानते वो आलिम से पूछना और हरगिज इम्तिहान और जहमत के लिए मत पूछना, फरमाया अपनी तरफ से कभी राय मत देना, اپنی رائے پہ عمل نہیں کرنا بلکہ احتیاط کرنا اور فتوے سے ایسے ہی بھاگنا، دوسروں کی لیڈرشپ سے ایسے ہی بھاگنا جیسے کہ کوئی شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. اب اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی طرف آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اگر اسٹیپس بنانا چاہیں، پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اور میں چاہیں کہ امام کے ان کلمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے اہداف بنائیں، پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ پہلا قدم یہ ہونا چاہیے میں اپنے طور پہ سوچوں مجھے اپنی کن صفات پر محنت کرنی ہے، مجھے اپنی کن صفات پہ محنت کرتی ہیں. جب بھی ماہ رمضان آتا ہے میں معمولاً یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، چونکہ اب نہیں معلوم زندگی میں کب آپ کے سامنے دوبارہ ہونے کا موقع ہو، تو میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر دوں. ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیں، آپ کے اندر اگر کوئی کہے قیامت کے دن کے لیے کہ آپ کے اندر اچھائی کون سی ہے، جس کو آپ چاہیں کہ میدان حشر میں مجھے اس نام سے پکارا جائے، آپ کے دل میں کس کی آرزو ہے؟ مثلا آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کو سچوں میں اٹھایا جائے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، میرے اندر سچائی ہے؟ اگر نہیں ہے سچائی تو سچوں میں کیسے اٹھوں گا؟ بھائی یہ کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ تھوڑی کہ آپ کا پاسپورٹ کہیں گے ہی بن گیا آپ وہیں پہ اٹھیں گے. سچائی ہوگی تو آپ سچوں میں اٹھیں گے، نہیں ہوگی سچائی تو سچوں میں نہیں اٹھیں گے. اب اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں میں قیامت کے دن محشر میں اٹھایا جانے والا ہوں، ان صفات کے اوپر مجھے اٹھایا جائے گا، کن صفات کو چاہتا ہوں میرے اندر ہوں؟ سچائی پہ اٹھنا چاہتا ہوں. اچھا اگر سچائی پہ نہیں اٹھنا چاہتے تو اور کون سی صفت ہوگی اس کے مقابلے میں؟ ظاہر اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے، تو خدا نہ کرے ظاہر ہے کہ میں جھوٹوں کے اندر تو نہیں اٹھنا چاہتا، سچوں میں اٹھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے سچائی پہ محنت کرنی پڑے گی، اپنے اندر سچائی بنانی پڑے گی. اب سچائی کسے کہتے ہیں؟ سچائی کیسے ایجاد ہوتی ہے؟ سچ صرف زبان سے بولنا نہیں ہوتا، سچ کی جو بہت بڑی مشکل ہے، یہ جو ہم باملن کہتے ہیں سچائی، تو ہم کہتے ہیں سچ زبان سے بول دیا، سچ تو یہ سچ ہے، ایک لیول سچ کا یہی ہے. سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ جو دل میں ہو وہ چھپانے والا نہ ہو، اتنا صاف ہو دل کہ اگر کوئی اس کا ایکس رے کر کے، اس کا اسکین کر کے باہر لگائے آپ کو شرم نہ آئے کہ تم نے دل میں کیا چھپائے رکھا ہے. اور کچھ مہارتیں رکھنے والے لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. اور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، ورنہ مصیبتیں بن جاتی ہم لوگوں کے لیے، زندگی گزارنا عذاب پڑ جاتا. وہ ایک بندے خدا تھا، اس کو کہیں یہ نعمت مل گئی. جو بعض دوست احباب اس بارے میں مشکوک ہیں کہ یہ نعمت ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہوتی بھی ہے اور دنیا میں لوگوں کے پاس ہے بھی. اس کو چھوڑ دیجئے آپ کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، ایک بندے کے پاس تھی، اس نے دعا کی اہل بیت سے کہ مجھے یہ نہ ہو، ختم ہو گیا. کسی نے اس سے پوچھا کہ بندے خدا لوگ تو تڑپتے ہیں کہ یہ نعمت مل جائے، ایک حقیقت تک پہنچ گئے تم، تو یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا اس میں کون سی اچھائی کہ اپنے دوست کو بندر بنا دیکھتے رہو. کہنے لگا کیا اچھائی ہے؟ جس کو آپ نے ساری زندگی دوستی جس کے ساتھ رکھی اس کو آپ بندر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. کہنے لگا یہ کون سی اچھائی ہے؟ اس لیے میں نے گڑگڑا کے کہا کہ مجھ سے ختم کرو تاکہ میری زندگی تو آسانی سے گزرے. یہ ہے، یہ حقائق ہیں، اہل بیت کے شاگردوں نے اس کو سیکھا ہے ان سے، روایات میں بھی موجود ہے. روایت میں آپ نے سنا ہے ہمیشہ میدان منا کے اندر اہل بیت دکھا دیا کرتے تھے کہ بعض اوقات کہ بھائی یہ ہے ایسے. اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی صفات پہ محنت کریں، آپ کن صفات پہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اصل گفتگو کہاں پر ہے؟ ہم نے اتنی اچھی صفات جمع کرنی ہے کہ کل امام کا لشکر بنے تو ہم اس کے ایلیجیبل ہوں کہ اندر جا سکیں. اتنی اچھی صفات ہو ہمارے اندر. اس کا ایک اور چھوٹا طریقہ بھی ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا بھی اصلی مقصد اور ہدف اپنی زندگی میں یہی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو میں آپ کو ایک اور طریقہ کار عرض کر دیتا ہوں جو بڑا مؤثر واقع ہوتا ہے بعض اوقات. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انسان کے لیے بہت مشکل کام اپنی اصلاح ہے، اس کام پر اپنے آپ کو تیار کرنا بعض اوقات بڑی مصیبت کا کام ہے. تیار کر لے گے نہیں مجھے کچھ کرنا ہے اس کے لیے، اس کا ایک طریقہ ہے. مثلا فرض کیجئے आज शाम, आज रात, जैसे 5 मिनट के लिए अपने जहन को दूसरी चीजों से फारिग करके एक सवाल अपने आप से करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए कह रहा हूं, जहन को फारिग करें, एक सवाल अपने आप से करें। मैं तो अपने आप को जानता हूं ना कि मैं क्या हूं, आप भी अपने आप को जानते हैं कि आप क्या हैं। अपने आप से पूछे, आज रात जहूर हो जो कुछ मैं हूं लश्कर में जाने के काबिल हूं, जैसा भी हूं, इसी वक्त जहूर हो, इमाम की निदा है, जो लश्कर में जाने के काबिल है वो आ जाए, इस काबिल अभी अभी हूं। अगर ऐसा है कि मैं एहसास कर रहा हूं कि नहीं हूं, तो अब मैं क्या करूं? अगर वाकई कोई कुछ करना चाहता है तो थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली एक पेपर लेकर 2 कॉलम बना ले। नंबर 1, कौन सी गलत सिफतें हैं जो मुझ में नहीं होनी चाहिए, ये रुकावट हैं उन तक पहुंचने में, जो मेरे अंदर हैं, गलत हैं, इनको निकल जाना चाहिए। राइट हैंड पे लिख ले। आप कहेंगे पहले ये क्यों नहीं लिखा कि अच्छी सिफतें कौन सी हैं? नहीं, पहले उन्हें खत्म करो जो गलत,